زندہ و جاودہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاودہ ہے پیغام کربلا کا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ پروگرام آگہی کے ساتھ آپ کا میزبان قمر رضوی حاضر ہے۔ ناظرین، پوری دنیا میں عزاداری سید الشہداء اربعین کے دن عموماً ختم ہو جاتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں یہ سلسلہ 2 مہینے 8 دن یعنی 8 ربیع الاول تک جاری رہتا ہے، اور 8 ربیع الاول کو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سوگ بڑھانا، کہ سوگ بڑھا دیا گیا۔ آج ہم اس عنوان سے اسی 2 مہینے 8 دن کی جو ہم نے زحمتیں کی ہیں، اور اس عزاداری سید الشہداء، اور یہ جو فرق ہے بر صغیر پاک و ہند میں اور دیگر پوری دنیا میں کہ جو اربعین اور ہم 2 مہینے 8 دن تک مناتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا حیدر عباس عابدی صاحب کو۔ آغا صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
آغا صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کو، اور شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری گزارش پر تشریف لائے، وقت نکالا۔ آغا صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے میں نے انٹرو میں ابھی بتایا کہ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ اربعین کے دن ہم سوگ جو ہے نا وہ آلموسٹ تقریباً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زداری ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک 28 صفر کو ہوتی ہے یا 29 صفر کو ہوتی ہے امام علی رضا علیہ السلام کی، اور پھر 8 ربیع الاول کو الگ الگ منائی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے ہمارے یہاں جو بر صغیر پاک و ہند میں 2 مہینے 8 دن تک کا ہے، تو یہ فرق کیوں ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر جو ہے وہ بات کرنے کی جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ مفید واقع ہو۔ آج شب شہادت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس شب کی مناسبت سے آپ کے فرزند ارجمند ولی عصر زمان امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور وہ جو سوال آپ نے کیا ہے وہ اہم سوال ہے، اور اکثر ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ بر صغیر میں جو یہ سلسلہ 2 مہینے اور 8 دن چلتا ہے وہ کیوں چلتا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے اس سلسلے کی، تو پوری تشیع اس بات پر متفق ہے کہ محرم و سفر سن 61 ہجری میں جو کربلا کا واقعہ رونما ہوا، عاشور کے دن اور عاشور کے بعد تاریخ کا بدترین سانحہ ہے جو کہ تاریخ میں رونما ہوا ہے، اس کی یاد منانے کے لیے محرم و سفر پوری تشیع سوگوار رہتی ہے اور غم مناتی ہے۔ اس کے آغاز کا سلسلہ، کیونکہ آئمہ کی سیرت و اقوال میں بہت واضح موجود ہے، اس لیے شب اول محرم یعنی جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو اس وقت اس کا آغاز پوری عالم تشیع میں ایک ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے اختتام میں ہے، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا، اس کے اختتام میں اختلاف ہے۔ اور ایران، عراق اور دیگر اسلامی ممالک میں آخر سفر یعنی ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے پہلے پہلے یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں یہ سلسلہ جو ہے 2 مہینے 8 دن جاری رہتا ہے۔ اور اب اس کی جو واضح دلائل ہیں وہ ظاہراً ایران اور عراق میں، کیونکہ اربعین تک منانے کا سلسلہ تو واضح ہے، کیونکہ اربعین کی جو تاکید جو روایات موجود ہیں اور ائمہ کی سیرت موجود ہے وہ واضح ہے، لیکن اربعین کے بعد یعنی جس طرح سے ہمارے یہاں چہلوم تک ایک سوگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو وہ سوگ کا سلسلہ اربعین تک جاری رہتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے بعد کہاں تک جاری رہے، ایک سوال یہ کہ کہاں تک جاری رہے۔ تو ایران اور عراق کے علماء نے جو اس کی آخری حد رکھی وہ سفر کا آخر، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ 28 صفر دو معصومین کی شہادت کا دن آ رہا تھا، لیکن ایران اور عراق میں اور دیگر ممالک میں سفر کا آخری دن شہادت مناتے ہیں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، لہٰذا اس شہادت کے بعد یعنی آخری دن سفر کے وہ اپنا سوگ ختم کر لیتے ہیں۔ تو وہاں تو ان کی دلیل یہ بنتی ہے کہ وہ سفر ختم ہوتا ہے یعنی 2 مہینے پورے محرم اور سفر وہ سوگ مناتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہاں سوگ ختم ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم برصغیر پاک و ہند میں 2 مہینے 8 دن کیوں یہ غم جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں 8 ربیع الاول تک؟ دیکھیں 2 مہینے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ 8 دن کا مسئلہ ہے۔ تو برصغیر پاک و ہند کے جو ہمارے بزرگ تھے، اب ظاہری دلیل تو کوئی اس میں نہیں ہے کہ کوئی ہمیں آئمہ سے روایت مل رہی ہو کہ جناب یہاں تک سوگ لے کے جائیں یا نہیں لے کے جائیں، لیکن جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ اس دوران کوئی ولادت نہیں ہے اور ایک شہادت 8 دن کے بعد آ رہی ہے، لہٰذا ہم اس سلسلے کو وہاں تک لے جاتے ہیں، ایک یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری دلیل جو ہے اس کو ختم کرنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ 9 ربیع الاول ایک بہت بڑی عید ہے، زمانے کے امام کی ولایت اور امامت کا پہلا دن ہے اور یہ ایک بڑی عید تشیع کے لیے قرار دی جاتی ہے کیونکہ آخری امام ہے، اس لیے یہ دلیل بھی ہو سکتی ہے کہ اس عید کی مناسبت سے اس غم کو ختم کیا جائے۔ ایک اور دلیل جو کہ بیان کی جاتی ہے اور اس کے بعض کتب میں جو میں نے یہاں بعض کتب جو ہماری اردو زبان میں ہیں اس میں ایک چیز دیکھی ہے، اور اس میں ایک روایت ہے کہ 9 ربیع الاول کے دن امام سجاد علیہ السلام کے پاس شمر اور عمر سعد کے سر آئے اور امام کے چہرے پر اتنے عرصے کے بعد لوگوں نے مسکراہٹ دیکھی، لیکن یہ بات کیونکہ اسی سال کی نہیں ہے، یہ چند سال بعد کی ہے اور جناب مختار کا قیام جو ہے وہ چند سال بعد کا ہے، فوراً نہیں ہے، لہٰذا یہ دلیل جو ہے وہ شاید اتنی زیادہ قوی نہ ہو۔ ایک دلیل جو کہ مجھے بہت زیادہ قوی نظر آتی ہے اور جو میری اپنی تحقیق ہے، اس کے مطابق یعنی کوئی تاریخ کے اعتبار سے تو ہمیں نہیں ملتی کہ 8 ربیع الاول کو ہی یہ کاروان پہنچا ہو، ہم یہ جو آخری جلوس ہمارا 8 ربیع الاول کو ہوتا ہے وہ اماریوں کا جلوس کہلاتا تھا، میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے بزرگ ہم کو کہتے تھے اماریوں کے جلوس میں جانا ہے۔ تو اس سے جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ جو 8 ربیع الاول سوگ بڑھانے کا سلسلہ رکھا وہ اس لیے رکھا کہ یہ کاروان اسرا اہل بیت 8 ربیع الاول کے دن مدینہ پہنچ گیا۔ یہ میں نے جیسے کہا کہ تاریخ میں یہ بات نہیں لگتی، لیکن ہمارے بزرگوں کے ذہن میں تھا کہ اتنے دن لگے ہوں گے۔ خود میں نے جو کہا کہ میں نے جو اپنا ذہن بنایا اور اس پہ سوچنا شروع کیا، تو اگر یہ کاروان 22-23 صفر کو کربلا سے چلا ہے تو 14-15 دن کا ایک فاصلہ اس دن کے حساب سے بنتا ہے جو وہ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچے ہوں، تو اس اعتبار سے یہ دن 8 ربیع الاول کا جو ہمارے بزرگوں کے ذہنوں میں تھا کہ کیونکہ یہ کاروان اپنے وطن پہنچ گیا، مدینہ پہنچ گیا، لہٰذا اس سوگ کو بڑھا دینا چاہیے۔ تو یہ دلائل جو ہے وہ ہمیں ہمارے بزرگوں کے برصغیر پاک و ہند کے نظر آتے ہیں، جس وجہ سے ہم یہ سوگ جو ہے وہ 8 ربیع الاول کے دن یعنی شب 9 ہمارے بزرگ مجھے یاد ہے کہ جیسی اذان ہوتی تھی اور یہ سوگ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا تھا اور ہم کالے کپڑے وغیرہ اتار دیتے تھے اور عام طور پر ہماری خواتین اور ہمارے وہ جو زیور وغیرہ اتار دیے جاتے تھے وہ دوبارہ سے جو ہے نا پہن کے اور یعنی سوگ بڑھا دیا جاتا۔
جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو میں ایک بات ضمن تذکرہ کروں، گو کہ ہمارا ٹاپک والا نہیں ہے لیکن ضمن تذکرہ کروں، ابھی آپ نے بات کی تاجپوشی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام علی، آپ نے دو دلیلیں دیں، اس کے بعد تیسری دلیل پہ کا جو محکم ترین دلیل لگتی ہے کہ ہمارے بزرگوں کے ذہن میں تھا کہ 8 کو یہ جو ہے نا قافلہ پہنچا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو اب زیادہ جو ہے نا کہیں کہ مطابقت رکھتی ہے شوق بڑھانے کے عنوان سے، یا خود شوق بڑھانے کے ورڈ پر بھی آئیں گے جو یہ ٹرمنالوجی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں ابھی بات مجھے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو تاج پوشی کا انداز ہے کیا اسی طرح تاج پوشی ہوتی ہے؟ ایک امام علی علیہ السلام کو چھوڑ دیں، باقی اس کے بعد جب جیسے امام کی شہادت ہوتی ہے اس کے بعد فوراً جو ہے نا دوسرے امام کو جو ہے نا وہ تو کیا کہتے ہیں ان کی امامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو 8 ربیع الاول کو جب جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آفیشلی مطلب امام زمانہ علیہ السلام کو وہ عہدہ مل گیا، تو وہ تاج پوشی کا انداز تو شاید وہ امام علی علیہ السلام والا تو نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ 8 اس وقت کو 9 اگر آپ اس کو کنسیڈر کر لیں اس وقت کو بھی اس وقت کے حالات کو 9 ربیع الاول کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے، تو کیا وہ جو ہے ریلیونٹ ریلیٹ کرتا ہے، کیا یہ روایات میں آتا ہے یا ہم نے خود اس کو جو ہے نا وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کر کے خوشی کا اظہار کیا ہے؟
دیکھیں ایک بات تو قبل اس کے کہ میں جواب دوں، یہ جو اصطلاح آپ نے استعمال کی ہے نا تاج پوشی، یہ آئندہ نہ کیجیے گا،
جی
صحیح ہے. دیکھیں دوسرے مکاتب میں انہوں نے جیسے وہ خلافت کو انہوں
نے میں
اس کی وضاحت کروں، میں یہ ظاہر ہے یہ ہمارے ہر ایک کی زبانوں پہ آ گیا ہے لیکن یہ اچھی اصطلاح نہیں ہے، اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں دوسرے مکاتب میں انہوں نے اپنی خلافت کو، ہم ظاہر ہے کہ مکتب تشیع جو ہے وہ ولایت اور امامت کے قائل ہے اور خلافت کو اس طرح سے نہیں مانتی جس طرح سے دیگر مکاتب مانتے ہیں. ہمارے ہاں یہ منصب جو ہے وہ الہی منصب ہے اور خدا یہ منصب عطا کرتا ہے اور ظاہری حکومت بھی انہی ہستیوں کا حق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ جو تاج پوشی ہے وہ امامت اور ولایت سے یہ سازگار نہیں ہے.
صحیح، بالکل صحیح.
یہ جس طرح دوسروں نے اپنی اس منصب کو ملوکیت بنا دیا، ہمیں اس کو ملوکیت سے الگ رکھنا ہے. ہمارے ائمہ دنیا کے بادشاہ نہیں ہیں. اور یہ جو آپ نے ابھی یہ بات کر دی ہے اس لیے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے ہاں اتنی راسخ کر گئی ہے یہ چیز کہ میں نے ایک دفعہ صاحب نے تابوت پر باقاعدہ تاج جو ہے وہ رکھوایا اور وہ بنوایا، میں نے اس کی مخالفت کی کہ آپ یہ ظلم کر رہے ہیں امام کے ساتھ، ہمارے ائمہ جو ہے وہ بادشاہ نہیں تھے، وہ یہ تاج اپنے سروں پہ نہیں رکھتے تھے، وہ رسول کا امامہ رکھتے تھے، لہٰذا یہ ظلم نہ کریں. میں نے جتنے ان کو دلائل دی وہ قائل ہو گئے، خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ تاج ہٹایا نہیں. تو بس میری گزارش یہ ہے کہ یہ اصطلاح جو ہے وہ ہمارے ائمہ کے ساتھ سازگار نہیں ہے، تاج پوشی نہیں ہے. ہاں آغاز امامت اور آغاز ولایت، تو ہم اصطلاح جو ہے اپنی صحیح استعمال کریں، یہ اصطلاح استعمال نہ کریں. اور جہاں تک سوال ہے، بات بالکل صحیح ہے، جیسے ہی 11ویں امام کی شہادت ہوئی امامت کا سلسلہ ویسے ہی شروع ہو گیا. صحیح ہے، اگر 8 ربیع الاول کے دن 12 بجے فرض کریں کہ امام کی شہادت ہوئی ہے تو اسی 12 بجے کے بعد امامت اور ولایت کا سلسلہ آپ کا آغاز ہو گیا. لیکن 9 ربیع الاول ہم جو جشن مناتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ امام کی ولایت کا پہلا دن، یعنی ہم اس عنوان سے کہ وہ پورا دن اب امام کا جو ہے نا امام کی ولایت کا آغاز ہوا ہے، تو اس عنوان سے وہ دن غم کا ہے کہ ایک امام ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے سوگ میں ہم بیٹھے ہیں. جیسی وہ ایک دن گزرا تو دوسرے دن ہم نے جو ہے نا اپنے امام کی ولایت، جو کہ ہمارے زمانے کا امام ہے، اس لیے ہم نے اس کو امام کی ولایت اور امام کا پہلا دن قرار دیا اور اس کی ہم خوشی جو ہے وہ مناتے ہیں کہ ہمارا امام آج پہلے دن اپنے مقام اور منصب پر جو ہے وہ بیٹھا ہے، اس لحاظ سے منایا جاتا ہے. اور اس کو کیونکہ وہ غم کا دن ہے اس لیے جو لگا
ابھی پاکستان میں اور انڈو پاک میں یا اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں
یہ اس میں پوری دنیا میں، حتیٰ ایران میں یہ جشن، ہمارے یہاں پاکستان میں تو اس طرح نہیں مناتے ہیں لیکن ایران میں بہت زیادہ اس جشن کو اہمیت دی جاتی ہے. حتیٰ مجھے یاد ہے کہ جب ہم وہاں پر امامہ ہمارے سر پر آیا. تو ہم جب باہر نکلتے تھے نو ربیع الاول کے دن تو عام علماء ہم سے کہتے تھے آپ عیدی دیں, سادات عیدی دیں, کیونکہ ان کے جد کی ولایت کا دن ہے. تو اس کو بہت زیادہ جو ہے نا اہمیت دی جاتی ہے. ہمارے یہاں شاید اتنا زیادہ, ہمارے یہاں دیگر امور کو وہ زیادہ سامنے لے کر آتے ہیں, لیکن اصل جو عید ہے وہ امام کی ولایت کی.
صحیح, بہت خوب, جزاک اللہ. اچھا ٹھیک ہے, مطلب یہ تو ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ دو مہینے آٹھ دن گزارے ہیں, اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا وہ نارملی ہمارے یہاں رائج ہے, ہم نوحے بھی اس طرح کے پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو الوداع کرتے ہیں. الوداع کے بھی جو ہے نا وہ مظاہر دو انداز کہے جاتے ہیں. ایک وہ انداز ہوتا ہے کہ ہم جس میں نوحوں میں ہمارا ہوتا ہے الوداع امام حسین علیہ السلام کو کیا جا رہا ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے نا انداز یہ ہوتا ہے کہ جس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ الوداع کہہ کے امام حسین علیہ السلام سے کربلا سے اجازت لے کے مدینہ جا رہی ہیں. ایک ہی انداز ہے, دوسرا انداز وہ ہے. اور اس پر اعتراض بھی ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو الوداع, اکثر علماء کی جانب سے بھی اور مختلف حلقوں کی جانب سے, کہ امام حسین کو الوداع نہیں کہنا چاہیے بلکہ امام حسین کو لبیک کہنا چاہیے. تو کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے. الوداع اس صورت میں بھی کہنا, اس صورت میں بھی کہنا, اور کیسے مطلب اس کو جواب دیں گے؟
جی, یہ ایک اچھا سوال ہے اور اہم سوال اس لیے ہے کہ میں نے بھی اکثر جگہ پر اس کو اعتراض کی صورت میں سنا, اور ہمارے خاص طور پہ مذہبی لوگ اور عام طور پہ وہ لوگ جو کہ اصلاح کے دعوے دار ہیں وہ اس کو بڑا ایک عیب سا سمجھتے ہیں کہ ہم الوداع کیوں کرتے ہیں. اور میں نے یہ بھی سنا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, امام حسین کو الوداع, امام حسین کو الوداع کہا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ اعتراض جو لوگ کرتے ہیں ان کو دقت کرنی چاہیے, اور ہر بات پر, ہر چیز پر اعتراض جو ہے کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچنا چاہیے, کون امام حسین کو جو ہے وہ الوداع کہہ سکتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یعنی کوئی بھی اگر اپنی زبان سے الوداع کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ امام حسین سے کہہ رہا ہے کہ میں آج سے آپ کو چھوڑ رہا ہوں اور آج سے آپ کو ترک کر رہا ہوں. ایسی کوئی بات کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی. لہٰذا یہ اور اعتراض کا ایک معیار ہونا چاہیے. ہم انشاءاللہ کبھی کسی وقت اس پر بات کریں گے کہ اعتراض, اب اس وقت وقت اتنا نہیں ہے, لیکن اعتراض کرنے کے لیے ایک معیار ہونا چاہیے, خاص طور پہ عزاداری, کیونکہ عزاداری ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے. بقول شہید عارف حسین حسینی کی, عزاداری ہماری شہ رگ حیات ہے. یعنی عزاداری کے بغیر تشیع کچھ بھی نہیں. لہٰذا یہ جو ایک سلسلہ بزرگوں نے رکھا ہے اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ فلسفہ اور کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں تھی. اور میں سمجھتا ہوں اکثر چیزیں عزاداری میں ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں دی ہیں, جو ایک سلسلہ ہے وہ بہت اچھا ہے, بہت بہتر ہے. اور ایک سنتی عزاداری کا ایک تقدس بھی ہے. میں ایک مثال ہوں, انقلاب اسلامی ایران جب آیا ایران میں تو سب کے ذہن میں یہ تھا کہ انقلاب آ گیا, اور اب انقلاب جو ہے نا وہ ہر چیز میں ہی انقلاب, تو پھر عزاداری میں بھی انقلاب آنا چاہیے. تو بہت سارے علماء اور مصلحین اس بات پر انہوں نے آواز اٹھائی اور کہا عزاداری میں بھی ہم انقلاب لے کر آئیں گے. تو اس وقت امام خمینی نے اس چیز سے روکا اور کہا کہ سنتی عزاداری کو باقی رہنا چاہیے. صحیح ہے. تو ہماری بھی جو سنت ہے, ہمارے بڑے صغیر پاک و ہند کے جو علماء نے ہم کو دی ہے, اس میں بہت ساری حکمتیں اور فلسفے موجود ہیں. تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس سے ہمیں آگاہی ممکن ہے. یہ جو بات ہے الوداع والی, تو دیکھیں یہاں پر جیسے ماہ رمضان ہم ایک وقت کو الوداع کہہ رہے ہیں. ایک وقت آیا ہماری زندگی میں, ہر سال آتا ہے, اور یہ وقت بہت اہم ہے. یعنی انشاءاللہ کبھی ماہ محرم کے آغاز میں اس کی اہمیت پہ بات ہونی چاہیے. حتیٰ بعض عرفا یہ کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے ماہ محرم ماہ رمضان سے زیادہ اہم ہے. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کبھی کہ یہ اس کی اہمیت اس سے زیادہ ہے. اب جب ہم اتنے اہم ایام میں ماہ محرم کے آغاز سے داخل ہوئے اور ہم نے ایک سلسلہ جو ہے عزا کا اور امام حسین سے قربت کا جاری و ساری رکھا, اور قربت کتنی اہم ہے زیارت عاشورہ میں امام حسین نے بیان کیا, یا ابا عبداللہ, اے سید الشہداء کو خطاب کر کے, انی اتقرب الی اللہ و الی رسول و الی امیر المومنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الی الحسین بے موالاتک, کہ آپ کی اس عزاداری کے ذریعے سے ہم خدا کے نزدیک ہو رہے ہیں, رسول خدا کے نزدیک ہو رہے ہیں, امیر المومنین کے نزدیک ہو رہے ہیں. جناب فاطمہ کے نزدیک ہو رہے ہیں، امام حسن کے، حتیٰ آپ کے نزدیک ہو رہے ہیں اس سرداری کے ذریعے. تو ہم نے کیا کیا ہے، ہم وہ قربت حاصل کیے. تو ہم جب ان ایام میں اتنے اہم کام کر چکے ہیں اور یہ ایام اب رخصت ہو رہے ہیں، عزا کے ایام رخصت ہو رہے ہیں، تو ہم ان ایام کو رخصت کر رہے ہیں. ایک بات ایام کو، جس طرح ماہ رمضان امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے الوداع ماہ رمضان، یہ ایام جو ہے ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، تو جس طرح سے ہم حج ختم کرتے ہیں اور وہاں سے زیارتوں پہ جاتے ہیں اور وہاں سے ہم الوداعی زیارت پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے اس میں موجود ہیں. اسی طرح سے ہم ان ایام، یہ جو خاص ایام ہماری زندگی میں آئے تھے، اہم ترین ایام ہماری زندگی میں آئے تھے، ہم ان کو رخصت کر رہے ہیں. صحیح ہے، ایک بات. دوسری بات کہ ان ایام کے آنے کے بعد وہ سلسلے جو ہم نے شروع کیے تھے، مثلا ہم نے فرش عزا بچھایا تھا، مثلا ہمارے یہاں ایک عزا خانے سجائے، ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، عزا خانے ہم نے سجائے تھے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ماحول عزا کا ہم نے اپنے گھروں میں،
کالے جھنڈے لگا،
اپنے امام بارگاہوں میں بنائے تھے، کالے جھنڈے لگا کر،
بینرز لگا کے،
یعنی چاندنیاں، سفید چاندنیاں، کالے دیواروں پہ کالے جو ہے نا وہ کپڑے لگا کر، اور آئمہ کے اقوال عزاداری سے متعلق لگوا کے، اور یہی زیارت کے الفاظ لکھ کر، ہم نے ایک عزا کا ماحول اپنے گھروں میں بنایا تھا، اپنی امام بارگاہوں میں بنایا تھا. حتیٰ کل اگر آپ نے دیکھا ہو، کچھ دن پہلے جب سفر ختم ہوا تو کربلا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے وہ کالے بینر اور کالے کپڑے اتار رہے تھے، حتیٰ وہاں پر بھی یہ ماحول اس مقام پر بھی بنایا جاتا ہے کالے کپڑے لگا کے، تاکہ ایک عزا کی کیفیت، ایک سوگ کی کیفیت جو ہے وہ ہمارے گھروں میں، ہمارے امام بارگاہوں میں، اور حتیٰ آئمہ کے روزوں پر یہ سوگ کی کیفیت جو ہے وہ نظر آئے. ہم جب رخصت الوداع کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سوگ ختم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ ماحول ہم ہٹا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں سے، وہ کالے سیاہ پرچم یا علم یا وہ اقوال کے بینر ہم نکال رہے ہوتے ہیں، وہ فرش عزا اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس بات کا ہمیں قلق ہوتا ہے کیونکہ اتنے عرصے، سوا دو مہینے ہم نے اس فرش عزا پر گزارے، تو اس کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں. تیسری بات، ہم کس چیز کو، ہم نے پہلی محرم سے اپنی خوشیوں کو ترک کر دیا تھا. ہمارے یہاں کوئی خوشی کی محفل ان سوا دو مہینوں میں نہیں ہوتی،
بالکل.
اب اس کے بعد ہم یہ الوداع کہتے ہیں، یعنی ہم اب اپنی خوشی کی محفل کر سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں جو ہے نا وہ شادی بیاہ یا دیگر رسومات جو کہ خوشیوں کی رسومات ہیں وہ جاری و ساری رہتی ہیں. تو الوداع کا مطلب جو ہے نا وہ یہ لیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، امام حسین کو ہم الوداع نہ کہہ سکتے ہیں اور نہ کہنا چاہیے آپ کو، بلکہ امام حسین کے ساتھ تو رہنے کی اب ہمیں عادت ہوئی ہے.
ماشاء اللہ. اگر اسی حوالے سے جو ہے نا وہ سے آخری سوال آج کے پروگرام کا، آپ نے اس کو بیان کیا کہ امام حسین کے ساتھ رہنے کی عادت ہونی چاہیے، اسی کے حوالے سے میرا آخری سوال ہے. ہم نے یہ دو مہینے آٹھ دن گزارے عزائے سید الشہدہ میں، شرکت کی، جلوسوں میں شرکت کی، ہم فرش عزا پر بیٹھے، ہم نے مجالس سنی، ہم نے گریہ کیا، ماتم کیا، نوحہ پڑھا. اب اس کے بعد دو مہینے آٹھ دن کے بعد ہمارے پاس مزید جو ہے نا دس مہینے مزید ہیں، یا آپ کہیں گے ساڑھے نو مہینے، دس مہینے ہیں، ہم جو اگلا محرم آئے گا اس کو، ساڑھے نو مہینوں کو، اس کو دس مہینوں کو ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے، اور یہ جو دو مہینے آٹھ دن ہیں ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات ہونے چاہیے؟
جی، بہت اہم سوال ہے، اور میں اپنے عزاداروں سے توجہ چاہوں گا خاص کہ اس پر توجہ کریں. اور وہ زیارت جو کہ زیارت اربعین کے نام سے مشہور ہے، جس کو چھٹے امام نے علامات مومن میں سے ایک علامت قرار دیا ہے،
جی
اس کا جواب وہاں پر دیا گیا ہے. اور یعنی یہ جو ہم کو 40-50 دن جو ایک پریکٹس کروائی گئی ہے، اور ہم سید الشہداء کے ساتھ رہیں، یعنی یہ جو عزاداری ہے اصل میں قربت ہے اس عظیم ہستی سے جس نے بہت بڑی قربانی دی ہے، جس نے اس قربانی سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری اپنے ماننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا باب جو ہے نا رحمت کا کھول دیا. اب اس کی ایک بحث ہے جو کہ اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سید الشہداء سے قربت اختیار کی. روزانہ زیارت پڑی ہے، زیارت عاشورہ پڑی گئی ہے، زیارت اربعین پڑھی گئی ہے، زیارت وارثہ پڑھی گئی ہے، اور دیگر اعمال، وہ گریا، وہ سوگ میں بیٹھنا، یہ سلسلہ ہم نے ان ایام میں جاری رکھا ہے. اس سے ہمیں ایک قربت ہوئی ہے، اور اس قربت کے ذریعے سے خدا کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھلیں. یہ قربت جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اس قربت کو زیارت اربعین میں کس طرح بیان کیا ہے کہ قلبی لقلبکم سلم،
میرا دل آپ سے جڑ گیا،
میرا دل
آپ کے دل سے،
اب حسین کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ میں نے اتنے دنوں میں حاصل کیا ہے کہ اب میرا دل حسین کے نام کے ساتھ دھڑکے گا. حسین جیسے دل کی آواز ہوتی نا، دھک دھک دھک، تو یہ حسین 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 ہو جانا چاہیے، وہ جانا چاہیے اب اتنے دنوں میں. اور امری لامرکم متبع، اے سید الشہداء، میں اتنے دن آپ کے ساتھ گزارنے کے بعد اب آپ کا تابع ہوں، میرا ہر عمل آپ کے امر کے تابع ہے. اور یہ جو اتنی بڑی قربانی جو سید الشہداء نے دی تھی، وہ اسی لیے دی تھی کہ لوگ آپ کی اس مصیبت پر گریا کریں. اور وہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے، سید الشہداء کا تنہا رہ جانا ہے. حل من ناصر ینصرنی، یعنی ایک امام، ایک ولی یہ نعرہ لگائے، نوبت یہاں پر آ جائے کہ وہ تنہا رہ جائے. سید الشہداء یہ چاہتے تھے کہ اس مصیبت کے ذریعے سے لوگوں کو آمادہ اور تیار کریں کہ لوگ اپنے ولی، خاص طور پہ اپنے فرزند کی نصرت کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں. یعنی یہ مصیبت ہمیں اپنے امام سے ملاتی ہے. جتنا ہم سید الشہداء کے قریب ہوں گے، اتنا امام کے نزدیک ہوں گے. اسی زیارت میں امری لامرکم متبع، اور اس کے بعد جو ہے کہ اس طرح سے ہم آمادہ اور تیار ہو رہے ہیں آپ کی نصرت کے لیے، کہ پروردگار عالم جو ہے وہ آپ کے فرزند کو، جب ہم نصرتی لکم معدہ، کہ میری نصرت آپ کے لیے آمادہ اور تیار ہے. سید الشہداء کی نصرت آج جو ہے وہ امام زمانہ کی نصرت ہے، اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے. حتی یاذن اللہ لکم، جب ایسا ہو جائے گا، میں اور ہم جیسے تشیعوں کے اتنے لوگ جو امام کو انقلاب کے لیے ضروری ہیں، جس لمحے، دن نہیں مہینہ نہیں، جس لمحے آمادہ اور تیار ہو جائیں، اس لمحے خدا امام کو اذن ظہور دے دے گا. یہ عزاداری اس لیے تھی کہ ہم سب جو ہے نا وہ اس ظہور کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں، اور ایسے تیار ہو جائیں. فماکم ماکم لا ما ادوکم، ہاں دو راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں. یا ہم حسین کے ساتھ ہیں یا حسین کے خلاف ہیں،
دشمن کے ساتھ.
ہم اعلان کر رہے ہیں، ہم اعلان کر رہے ہیں، یعنی اس عزا کے آخر میں ہم اعلان کر رہے ہیں کہ یا حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں. بس ہمیں ان چیزوں سے ہمیں تیار اور آمادہ ہونا ہے، اور یہ ہمیں آمادگی ان دو مہینے آٹھ دن میں ہمیں ہماری کر دی گئی ہے. اس آمادگی کو برقرار رکھنا ہے. کس طرح سے برقرار رکھنا ہے؟ اس طرح سے برقرار رکھنا ہے کہ یہ مصیبت بھی ترک نہ ہو. صحیح ہے، ہر روز ہر وقت ہم فرش اعضا پہ بیٹھتے تھے، اب ایسا نہ ہو کہ یہ فرش اعضا مہینوں ہم اس فرش اعضا پر نہ بیٹھیں اور اس مصیبت پر گریہ نہ کریں. خاص طور پہ وہ زیارتیں جو کہ آپ نے پڑھی، خاص طور پہ زیارت عاشورہ جاری، کتنا منٹ لگتے ہیں؟ 10 منٹ 15 منٹ، صحیح ہے. لیکن اس زیارت عاشورہ کے، یہ دراصل مصیبت سید الشہداء ہے، کہ اتنی بڑی مصیبت کہ زمین و آسمان اس مصیبت کو برداشت. یہ مصائب ہیں، اگر ہم ترجمے پر توجہ دیں تو یہ مصائب ہیں. اس مصیبت سے ہم اس فیض کو جاری و ساری رکھ سکتے ہیں، یہ مصیبت پڑھ پڑھ کے جو ہم نے ان دنوں میں حاصل کیا ہے. ایک تو زیارت، مصیبت، گریہ، یہ ضروری ہے. ہر روز نہیں کر سکتے، شب جمعہ کر سکتے ہیں، شب جمعہ کریں. آپ مراجین کی سیرت میں دیکھیں گے، الا ماشاءاللہ یہ ملتی ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ضرور مجلس اپنے گھروں میں برگزار کرتے ہیں، ہفتے میں ایک دن ضرور. بعض مراجین کے جیسے آیت اللہ رضا بہودینی، ان کی بہت بڑے عارف اور بہت بڑے عالم ہیں، بڑے شاگرد ان کے ہیں جن کی آپ نے تربیت کی ہے، اور آپ نے جب آپ کی رحلت کا وقت نزدیک آیا تو صرف ایک وصیت کی ہے، ایک وصیت کی، اور وہ یہ ہے کہ شب جمعہ جو میرے گھر میں مجلس سید الشہداء ہوتی ہے وہ جاری رہنی چاہیے، وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں بھی ہمیں اس غم اور مصیبت کی ضرورت ہے, اور اس زندگی سے جانے کے بعد بھی یہ مصیبت قبر میں اور حشر میں ہمارے کام آئے گی. لہٰذا اس مصیبت کو, یہ ایام ختم ہو جائیں لیکن اس مصیبت کو ہفتے میں ایک دن کم از کم ہمیں مجلس ضرور برگزار کرنی چاہیے اور اس مصیبت پر گریہ کرنا چاہیے. حتیٰ بعض جگہ پر یہ بھی ہے کہ زمانے کا امام صبح و شام ولا اندبنک صباحاً و مساءً, امام زمانہ اپنے جد کو کہہ رہے ہیں کہ میں ندبہ کرتا ہوں صبح و شام آپ کے لیے. اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم ہر روز صبح و شام یہ اپنا ایک طریقہ بنا لیں تو یہ ایک عمل بیان کیا جاتا ہے کہ عبد الکریم کفاش ایک شخص تھا, اس کو بڑی خواہش تھی کہ امام کا دیدار کرے, تو یہ نسخہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے اس کو بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو, بہت بے چین تھا, بڑے اس نے ریاضتیں کی, نہیں ہو سکا. پھر آپ نے کہا کہ دیکھو اگر یہ کام کرتے ہو صبح و شام حسین کی مصیبت پر گریہ کرو. اس نے صبح و شام یہ سلسلہ شروع کیا, ایک سال تک یہ کام کیا. اس کے بعد اس کو امام کی زیارت اس طرح نصیب ہوئی کہ ایک دفعہ نہیں, ہر ہفتے امام کی زیارت سے مشرف ہوتا, ہر ہفتے. تو یہ بھی تاکید ہے کہ یہ اتنا اہم ہے گریہ کہ اگر صبح و شام کریں تو زمانے کے امام کی سنت ہے, یہ سیرت ہے یہ کہ آپ صبح و شام گریہ کرتے ہیں. تو ہمیں امام حسین کو الوداع نہیں کہنا, اس غم کو بھی الوداع نہیں کہنا, اس غم کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے. اور چاہے آپ کوئی ذاکر ہو نہ ہو, آپ صرف یہ الفاظ, یہ مصیبت ذہن میں لے کر آئیں, زیارت پڑھیں, جو بھی کریں گریہ کریں, اور اس مصیبت کو اپنے اندر جو ہے وہ جاری و ساری رکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس طرح سے ہم جو ہے وہ یہ سلسلہ عزاداری کا اور غم سید الشہداء پہ گریہ کا انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں اور اس سے فیض حاصل کرتے رہیں.
آج صاحب بہت شکریہ, بہت مفید گفتگو کی آج کے حوالے سے. ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سماعت فرمائی حجت الاسلام مولانا حیدر عباس صابدی صاحب کی. آغا صاحب نے جو الفاظ ادا کیے آخر میں, خداوند عالم ہمیں توفیق دے کے ہم یہ باقی ایام جو ہم عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے گزاریں گے, جو پوری سال گزاریں گے, ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ساتھ میں اس عزا کے ذریعے اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی رائیں ہموار کرنے والوں میں سے بھی ہم قرار پائیں. اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, اور ہم ایک مرتبہ پھر آغا صاحب آپ کے شکر گزار ہیں تشریف لانے کے. اپنے میزبان قمبر رضوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.